سورت ابراہیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان و رحم فرمانے والا ہے. الف لام را، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ. یہ کتاب اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لاتی ہے. یہ ہے وہ مقصد جس کے لیے قرآن پاک نازل کیا گیا. آج اگر ہم دیکھیں تو لوگ قرآن پاک سے بہت سارے فائدے لیتے ہیں. بعض اس کو برکت کے حصول کے لیے پڑھتے ہیں، بعض اس سے جنات کو بھگاتے ہیں، بعض کئی اور کاموں کے لیے بھی پڑھتے ہیں. لیکن کسی بھی کام کے کرنے کا ایک بنیادی مقصد ہوتا ہے اور ایک اس کا ثانوی مقصد ہوتا ہے. قرآن پاک کے نزول کا جو مقصد ہے وہ ان آیات میں ہے، اور وہ کیا کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لاؤ. کفر کے اندھیرے، جہالت کے اندھیرے، دنیا کی محبت کے اندھیرے، دنیا سے ڈرنے کے اندھیرے، رسم و رواج کے اندھیرے. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو بھی ان سارے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آ. اور ہم سب اپنا محاسبہ بھی کریں گے کہ پچھلے 12 پارے پڑھنے کے بعد کیا میرے اندر سے کچھ اندھیرے کم ہوئے، اور کیا حق اور باطل کا فرق مجھے واضح ہو کے دکھنے لگا. ان کے رب کی توفیق سے اس خدا کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، اور زمین اور آسمان کی ساری موجود چیزوں کا مالک وہ ہے. اور اگر کوئی نہ مانے تو کیا ہے، اور سخت تباہ کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے. یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے. کتاب کی بات اور ساتھ ہی ساتھ حق سے انکار کی بات، یہ کیا ہے؟ مجھے جیسے لگا کہ جیسے کسی کو کتاب کی دعوت ملی، کسی کو موقع ملا کہ وہ اللہ کی کتاب کو سمجھے، سیکھے، اس سے فائدہ اٹھائے، اور وہ کہتا ہے نہیں، میرے پاس ابھی وقت نہیں، ابھی مجھے بہت سارے کام ہیں. وجہ بھی اللہ نے بتا دی کہ یستحبون الحیات الدنیا. ہم سب یہاں اپنا محاسبہ کریں، ہمارے ہاتھوں سے جو کتاب پھسل پھسل جاتی ہے کیا اس کی وجہ کوئی دنیا کی محبت تو نہیں؟ آپ کبھی بھی اپنا جائزہ لینے لگیں تو بالکل اپنے سامنے ایک پیپر پہ لکھیں کیا کیا رکاوٹیں ہیں میری اللہ کی کتاب کی طرف شعور کے ساتھ آنے میں. آپ دیکھیں گے مال، اولاد، گھر، سب کچھ، لیکن سب کی تان الحیات دنیا پہ ٹوٹے گی. اور بعض دفعہ تو یصدون عن سبیل اللہ بھی ہوتا ہے. جو لوگ خود مسلمان ہونے کے باوجود اپنی کتاب کو نہیں سمجھتے، اس پہ عمل نہیں کرتے، تو پھر وہ بہت سارے لوگوں کے قدم روک لیتے ہیں اس کتاب کی طرف آنے سے. ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب بھی کبھی کوئی رسول بھیجا ہے، اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں بات کی، اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے. پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، اور وہ بالادست اور حکیم ہے. اور یہ کتاب کوئی پہلی دفعہ نہیں آئی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا، ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں. اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ، اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کرو. ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو. ہر دور کی کتاب لوگوں کو اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لاتی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب خواہشات کے پردے پڑ جاتے ہیں تو انسان کو روشنیاں بھی اچھی نہیں لگتی. ایسے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ یاد کرواتے ہیں وہ وقت کہ جب لوگ کتابوں سے دوری کی وجہ سے غلامی میں آ جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کچھ ایسے ہی احسانات کا تذکرہ کرتے ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی اس احسان کو یاد رکھو جس نے تم پر کیا، اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت سزا دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ بچا کر رکھتے تھے. اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بہت بڑی آزمائش تھی. کیا پتہ چلا کہ ہر نعمت ایک آزمائش ہے. اگر فرعون کے چنگل میں تھے تو غلامی کی آزمائش تھی، اور فرعون کے ڈوبنے کے بعد آزادی کی آزمائش آئی. اور حقیقت یہ ہے کہ غلامی کی آزمائش سے بڑی آزادی کی آزمائش ہوتی ہے. جب قومیں غلام ہوتی ہیں تو وہ تڑپتی ہیں کہ اللہ کرے کہ ہمیں زمین کا کوئی ایسا ٹکڑا مل جائے کہ جہاں جا کے ہم اللہ کا کام کر سکیں اور اللہ کے حکموں کے مطابق جی سکیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ اسے ٹکڑے دے دیتا ہے تو بعض دفعہ دنیا کی محبت اور کچھ اور ایسی چیزیں آڑے آ جاتی ہیں کہ پھر ان کتابوں کا انکار ہونے لگتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر بہت بڑی پکڑ آتی ہے۔ فَاسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور یاد رکھو، تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا۔ یہ ہے خدائی قانون، شکر سے نعمت بڑھتی ہے۔ شکر کیا ہے کہ نعمت کے اوپر مہر لگوا لو کہ اب یہ جائے گی نہیں۔ تو جتنا شکر گزار ہوتا ہے اس کو اتنی نعمت ملتی ہے۔ ہم اس کو انسانی رویوں میں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کے گھر میں دال ساگ ہی کچھ بنا کے بھیج دے اور آپ کھائیں اور پسند کریں، بعد میں اس کو کہیں کہ بہت اچھا تھا، میں نے بڑے شوق سے کھایا، سارا کھا لیا، جس نے آپ کو بھیجا ہوگا وہ خوش ہوگا، وہ کہے گا اچھا آپ کو اتنا اچھا لگا۔ اب کیا ہوگا، جب کبھی وہ چیز بنائے گا تو پھر آپ کا حصہ اس میں ڈالے گا۔ یہ ہے شکر نعمتوں کو بڑھانے والا۔ انسانوں کی نعمت کی قدر دانی کریں تو وہ زیادہ کر دیں، تو سوچئے جو بندہ اللہ کی نعمتوں کی قدر دانی کرے گا۔ اور شکر کے تین درجے ہوتے ہیں، زبان سے، دل سے اور جوارح سے۔ دل سے شکر کیا ہے کہ دل اللہ کی نعمتوں کے احساس سے معمور ہو، سیچوریٹڈ، فل، بھرا ہوا، ہر وقت یہ فیلنگز آئیں کہ میرے سے زیادہ کسی کے پاس نعمتیں نہیں، اللہ نے جو مجھے دیا وہ کسی اور کو نہیں دیا۔ زبان کا شکر کیا ہے؟ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، جو دیا اللہ نے دیا، میری کیا اوقات، سب کچھ اللہ کا ہے۔ اور جوارح کا شکر کیا ہے؟ کہ جسم کے اعضاء کو ان کاموں میں لگایا جائے جو اللہ کو پسند ہو۔ آنکھوں کا شکر کیا ہے؟ کہ ان کو ان کاموں میں لگایا جائے جن سے اللہ راضی ہے۔ کانوں اور زبان اور دل، باقی سارے شکر اسی سے سمجھتے جائیے۔ جتنا نعمتوں کو استعمال کریں گے اللہ کے راستے میں، اللہ اتنی بڑھانے لگے گا۔ آئیے اپنا جائزہ بھی لے کے دیکھیں، کیا میں شکر گزار ہوں، کیا میں ناشکری تو نہیں، کیا میرا دل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے احساس سے بھرا ہوا ہے، کیا میری زبان پہ شکوے اور شکایتیں تو نہیں رہتی۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر کفرانِ نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ ناشکر انسان سے دنیا میں بھی نعمتیں چھن جاتی ہیں، لوگوں کو بھی ایسا بندہ اچھا نہیں لگتا۔ وہ بیوی جو ہر وقت شکوے کرتی رہے شوہر کے دل سے اٹھ جاتی ہے، وہ بچہ جو ماں باپ کا ہر وقت ناشکرا ہو ماں باپ کے دل سے اٹھ جاتا ہے، تو اللہ کا ناشکرا پھر سوچئے کہاں سے خیر لے کے آئے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ شکر ہی مطلوب ہے۔ اور کافر، ڈس بلیور، نان مسلم جس کو کہتے ہیں، دیکھا جائے تو وہ کافر یعنی ناشکرا ہے۔ اتنی پیاری دنیا کو دیکھتا ہے، اتنا کچھ کھاتا ہے اور اس کا نہیں مانتا۔ آئیے اپنے لیے نیت کرتے ہیں کہ اپنی زندگی سے چن چن کے ناشکری کے رویوں کو نکال دیں گے، اللہ سے راضی ہو جائیں، تقدیر پہ راضی ہوں، یہ شکر ہوگا۔ جو اللہ نے دیا اس پہ راضی، جو اللہ نے نہیں دیا اس پہ راضی، جو لے لیا اس پہ راضی۔ اور اسی طرح انسانوں کے ساتھ معاملہ کریں، آپ دیکھیں گے آپ سب کے پسندیدہ بن جائیں گے اور اللہ کے بندوں کی محبت بھی ملنے لگے گی۔ اور موسیٰ نے کہا، اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے ووٹوں سے نہیں نامینیٹ ہوا ہوا، اس کو ہمارے ووٹ کی ضرورت نہیں کہ زیادہ لوگ اس کے ساتھ ہیں تو اس کی کرسی مضبوط ہے۔ تم سب ناشکرے ہو جاؤ، اس کا کچھ نہیں بنے گا، کچھ نہیں بگڑے گا۔ اصل بات یہ کہ جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے کرتا ہے۔ کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، قوم نوح، عاد، ثمود اور ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں، جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے؟ ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ منہ میں دبا دیے، یا تو حیرت سے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، ہم تو کچھ اور کہہ رہے تھے، یہ کوئی نئے دین پیش کر رہے ہیں۔ اور کبھی کبھی اس لیے بھی منہ پہ ہاتھ رکھ لیے کہ ہم تمہاری بات نہیں سنتے، ہم تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتے۔ یہ ایسی جیسے مردوں میں کہتے ہیں نا، فلاں نے دانتوں میں انگلی دبا لی۔ تو نبیوں کے ساتھ قوموں کا رویہ کوئی بہت اچھا نہ رہا۔ یہ تو آج ہم ان نبیوں کے نام لے کر خوشیاں مناتے ہیں، اپنے دور میں تو نبی لوگوں کے لیے کوئی بہت زیادہ خوبصورت اضافہ نہیں تھے انسانوں کے اندر، لیکن آپ دیکھیے کہ حق پہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان کے نام کب تک رکھے، رہتی دنیا تک رہیں گے۔ اور کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ دیکھیے کتنی ڈٹائی ہے، ہم نہیں مانتے۔ اب کسی کو کوئی بات کہیں سر محفل اور آ کے کہ میں تو نہیں مانتا، آپ کا بچہ اگر آپ کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرے تو آپ کو کتنا غصہ آئے گا۔ یہاں سے محسوس کیجئے کہ انبیاء کرام کا درد، کتنا دکھ دیا قوموں نے ان کو، تو نہیں مانتے تھے۔ اس کی وجہ کہ وہ ماننا ان کی خواہشات میں پابندی لگاتا تھا، وہ ماننا ان کو اپنی عادات کو بدلنے کے لیے مجبور کرتا تھا، اور وہ ماننا ان کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی موجودگی کے احساس کو بڑھانے والا تھا۔ اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی طرف سے ہم سخت ہلجان آمیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ نبیوں کی بات پہ شک حیرت کی بات نہیں ہے؟ جو دنیا کے سچے انسان ہوتے، جو اپنے وقت کے بہترین لوگ ہیں، سوچئے پھر کون ہے جو لوگوں کے دلوں کے شک نکالے گا؟ اللہ ہی نکالے گا۔ لوگ نبیوں کو کہتے تھے یہ پیغام کیا لے کے آئے ہو؟ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آج کے دور میں بھی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، فلاں کا کیا مسلک ہے، فلاں کا کیا عقیدہ ہے، ہمیں تو شک ہے، ابھی تو پتہ نہیں کیا ٹھیک ہے کیا غلط۔ تو نبی بھی چونکہ اپنے دور کے رسم و رواج سے بالکل ایک مختلف دین لے کے آتے تھے، تو لوگ ان کے بارے میں بھی یہی باتیں کرتے۔ ان کے رسولوں نے کہا کیا خدا کے بارے میں شک ہے؟ جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کرے اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے دے۔ انہوں نے جواب دیا، تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے ہی جیسے ہم انسان، مگر ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں۔ ہر دور میں نبیوں کی بشریت لوگوں کے لیے مشکوک رہی، اور کبھی اس کے اندر اضافہ ہوا اور کبھی کمی ہو گئی۔ ہم تمہیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہیں جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اچھا تو لاؤ کوئی صریح سند۔ ان کے رسولوں نے کہا، واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں کہ تمہیں کوئی سند لا دیں۔ سند تو اللہ ہی کے اذن سے آ سکتی ہے۔ یہاں سے دیکھیے کہ نبی بھی اللہ کے حکم کے بغیر کچھ لے دے نہیں سکتے، اور اللہ پر ہی اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی۔ کتنا پیارا انداز ہے کہ جو انسان کی رہنمائی کرے پھر اس کی بات کیوں نہ انسان مانے۔ اب دیکھیے کہ دنیا میں اگر ایک دفعہ کوئی آپ کو صحیح راستہ بتا دے، کوئی صحیح مشورہ دے دے، پھر اس کے مشورے پہ عمل کر کے آپ بہت بڑے نقصان سے بچ جائیں، کوئی گھر ٹوٹنے سے بچ جائیں، آپ بیمار ہونے سے بچ جائیں، تو ایک دم انسان کے دل میں آتا ہے کہ اچھا اس کا تو احسان میں اب ساری زندگی نہیں دے سکتی۔ کبھی سوچیے کہ وہ اس شخص کا احسان کیا ہوگا جس کے ذریعے سے ہمیں ہدایت مل جائے، رہنمائی مل جائے، اور ساری رہنمائی کا پیچھے سورس انبیاء کرام کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، تو کیا ہمارے دلوں میں انبیاء کرام کے لیے اتنی بھی بات آتی ہے جتنی کسی راستہ دکھانے والے کے لیے آتی ہے؟ یہ ہر ایک خود سے پوچھے گا۔ جو اذیتیں تم ہمیں دے رہے ہو ہم ان پر صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ تو اللہ ہی پر ہونا چاہیے، یعنی اللہ کے راستے کی اذیتوں پہ صبر بھی اللہ ہی کے لیے۔ آخرکار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا، یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ دیکھیں یہ تھریٹ فیل کرتے ہیں لوگ، خود نہیں آنا چاہتے نا دین کی طرف، کہتے تم بھی واپس آ جاؤ۔ بس اگر آپ دیکھیے کہ نیا نیا قرآن سن رہے ہیں، آپ کے دل میں اچھی باتیں آ رہی ہیں، آپ تھوڑا سا فیل کرتے ہیں کہ اچھا مجھے تو کچھ اور کرنا تھا زندگی میں کہاں کھو گئی۔ اب ہوتا کہ ایک انسان کے دل میں گرج آتا ہے، بعض لوگ اپنے ماں باپ پہ برا خیال لے آتے ہیں، انہوں نے ہمیں آج تک کیوں نہیں بتایا۔ بعض پہلے سے جو دینداروں سے تعلق ہوتا ہے ان سے مائنڈ کرتے ہیں کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں، آپ نے اتنے سالوں سے ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، جمعے پڑھ رہے ہیں، آپ نے ہمیں کیوں اس کتاب کی نہیں بتائی۔ اب ان ساری باتوں کو سن کر پھر ایک انسان فیل کرتا ہے کہ میرا وقت ضائع ہوا، تو کوئی بات نہیں، کبھی کسی کو برا نہ کہیں۔ اگر ہمارے ماں باپ نے وقت پہ ہمیں نہیں کہا، اگر ہمارے استادوں نے ہمیں سیدھا سیدھا قرآن پڑھا دیا اور جو پڑھا سو پڑھا، کوئی بات نہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اگلی زندگی میں مہلت دے کے اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اور ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے، کیونکہ زندگی کے سفر میں پیچھے نہیں دیکھتے۔ آپ جب ڈرائیونگ کرتے ہیں تو کہاں دیکھتے ہیں، فرنٹ مرر میں دیکھتے ہیں کہ بیک مرر میں دیکھتے ہیں؟ کبھی کبھی بیک میں دیکھنا پڑتا ہے، صرف جب کوئی ٹرن لینا ہوتا ہے، جب کوئی چینج کرنی ہوتی ہے لین، یا کسی کو راستہ دینا ہوتا ہے۔ اسی طرح زندگی کے سفر میں ماضی کو مت دیکھیے، جو ہوا سو ہوا، ہاں اگلے فیصلوں کے آپ خود ذمہ دار ہیں۔ اگر آج کی زندگی آپ کی جو گزری اس کے ذمہ دار آپ کے ماں باپ تھے، آپ کے بڑے تھے، آپ کے شوہر تھے، یا کوئی اور بڑا تھا، تو لیکن آج کے بعد کی آپ کی زندگی اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں، اور جو جیسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ویسے ہی راستے آسان کرے گا۔ اور نبیوں کو دھمکی ملی، ہمارے وطن دین میں واپس آ جاؤ۔ سوچیے ان کے دل پہ کتنی چوٹ پڑی ہوگی کہ ہم اتنی پیاری روشنی کی کتاب چھوڑ کے اندھیروں میں آ جائیں۔ کہا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ دھمکیاں ہر ایک کو ملتی ہیں۔ اگر آج ہمیں کسی نے آج تک کہا، یا ہم محاسبہ کر لیں، کبھی مجھے دین پہ آنے کی وجہ سے کسی نے کہا کہ گھر سے نکال دوں گا، خاندان سے نکال دوں گا، تو میں اپنے ملک سے نکال دیں گے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ ہم تو کسی کے بگڑے ہوئے ہلکے سے تیور دیکھ کے اپنا دین بدلنے لگتے ہیں۔ نبیوں کو تو ملکوں سے نکالنے کی دھمکیاں ملیں۔ تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی، ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور اس کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے، یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو۔ یہ ہے اللہ کے فیصلے۔ جب انسان دھمکیاں دینے پہ آ جاتے ہیں نا تو اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے کو تم ستا رہے ہو، میرے نام پہ کام کرنے والے، میری طرف بلانے والے، میرے بندے کو تم ستاتے ہو۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ہر نبی کے لیے اللہ کی مدد اور رحمت کب آئی؟ جب قوموں نے ان کو دھمکیاں دی۔ اس لیے کبھی بھی آپ کو اگر کوئی دین کی وجہ سے دھمکی دے تو سوچ لیں کہ انشاءاللہ اس کے بعد اب آسانی آنے والی ہے۔ طریقہ نبیوں والا اختیار کر لیں، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے وہ ساری رحمتیں آئیں گی جو ان پہ آئیں تھیں۔ اللہ کے سامنے جواب دہی کا ڈر، یہ ہے وہ چیز جو بندے کو سیدھا کرتی ہے۔